الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد اور میرے شیخ عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے مختصر وقت میں اور آسان انداز میں دین سمجھا دیئے کہ دین کیا ہے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دو جملوں میں آپ کو دین سمجھاتا ہوں. فرمایا کہ بھائی دیکھو، دین محبت کا نام دین ہے، اور محبت کیا ہے کہ جس کام سے محبوب خوش ہو اس کام کو کر لینا، اور جس کام سے محبوب ناراض ہو اس کام کو نہ کرنا. یہ محبت ہے اور یہی دین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کر لینا، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اس کو نہ کرنا، یہ دین ہے. دو جملوں میں دین سمجھا دیا. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب محبوب کو خوش کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کیا جائے، ہے نا جناب؟ محبوب سے خوش کرنا یا محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا. فرمائے کہ محبوب کو اپنی مرضی سے خوش کرنا یہی بدعت ہے، اور محبوب کو محبوب کی مرضی سے خوش کرنا یہ سنت ہے. اب ربیع الاول منانے کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جی میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ میں عاشق رسول ہوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں پھر آپ کے وہ عشاق صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 68 برس وہ صحابہ کی جماعت موجود رہی، 68 نہیں اس سے زیادہ برس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی تقریباً 80 برس تک وہ صحابہ کی جماعت موجود رہی، جماعت کا فرد موجود رہا، تو ان صحابہ نے ربیع الاول کو کس طریقے سے گزارا؟ تو اس ربیع الاول کو اپنی مرضی سے منانا ایک تو یہ طریقہ ہے، یا اس ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے گزارا، آپ کے عشاق صحابہ نے جیسے گزارا ویسے گزارنا، یہ ہے محبوب کو محبوب کے طریقے سے خوش کرنا، اور یہی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی برکت کتنی عجیب ہے. ہم لوگ جو کوئی کام کرتے ہیں دو وجہ سے کرتے ہیں، یا تو عادتن کرتے ہیں یا طبیعتن، یعنی طبیعت کی وجہ سے، یعنی ہماری ضرورت ہے، یا عادت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے یا عادت کی وجہ سے. مثلا کھانا کھانا یہ ہماری ضرورت ہے، استنجا کرنا یہ ہماری ضرورت ہے، سونا یہ ہماری ضرورت ہے، وغیرہ ذالک. اور عادت کیا ہے کہ جی ہم کھڑے ہو کے پانی پی رہے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے، سیدھے ہاتھ میں بسکٹ ہے الٹے ہاتھ میں چائے ہے، یا سیدھے ہاتھ میں چائے پکڑ لی تو الٹے ہاتھ سے بسکٹ کھا رہے، یہ کیا ہے؟ عادت. جوتا اتارنے میں عادت بنائی ہے کہ الٹے پاؤں سے، الٹے پاؤں میں پہلے جوتا پہنتے ہیں اور جب اتارتے تو سیدھے پاؤں سے پہلے اتارتے ہیں، یہ عادت بنائی ہوئی ہم نے. کھڑے ہو کے کھانا یہ عادت بنائی ہوئی. اب ضرورت اور عادت، ان دونوں چیزوں کا تعلق خالص ہماری ذات کے ساتھ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی برکت اتنی عجیب چیز ہے کہ استنجا جیسی حقیر چیز، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت ایسی پیاری ہے کہ اگر وہ استنجا ہم سنت کے مطابق کریں تو وہ استنجا بھی عبادت بن جائے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی برکت. اب استنجا کرنا ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، سونا ہماری ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو اور اپنی عادت کو اگر ہم سنت کے سانچے میں ڈھال لیں اور اس کام کو سنت کے مطابق کریں تو وہی ضرورت اور وہی عادت عبادت بن جائے. جیسے بیت الخلاء جانا ہے، ابھی ہمارا کام ہے، ہماری ضرورت ہے، ننگے سر جانا خلاف سنت ہے، سر ڈھانک کر جانا چاہیے. اسی طرح کھانا کھانا یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ننگے سر کھانا نہ کھائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اب بیت الخلاء جانے سے پہلے سر ڈھانک لیا، کھانا کھانے سے پہلے سر کو ڈھانک لیا، اب بیت الخلاء جانے سے پہلے پڑھا دعا، دعا پڑھی بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، یا خبوسی والخبائث، اس دعا کو پڑھا، الٹا پاؤں اندر رکھا، استنجا کے لیے بیٹھے، چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام کیا، الٹے ہاتھ سے استنجا کیا، بیت الخلاء میں بات کرنے کو منع کیا، استنجا سے فارغ ہوئے، اب باہر نکلنے کا وقت آیا، سیدھا پاؤں پہلے نکالا، جاتے ہوئے الٹا پاؤں رکھا تھا، واپس آتے ہوئے سیدھا پاؤں نکالا، اور باہر نکل کر دعا پڑی غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی. اب یہ دعا پڑھ لی، اب یہ سارا عمل جو کہ ہماری ذات کے لیے تھا، استنجا کرنا ہماری ضرورت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی برکت ہے، اب ہمارا استنجا بھی عبادت میں لکھا جائے گا. دیکھیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جہاد کے لیے جو گھوڑا تیار کیا جاتا ہے، اس گھوڑے کا استنجا، اس کی لید، نجاست قیامت کے دن اعمال نامے میں وزن کی جائے گی. کیوں؟ اس گھوڑے کو نسبت ہے دین کے ایک کام سے اور ایک عبادت سے، اور اس عبادت کا نتیجہ یہ نکلا، اس عبادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دینی کام کی برکت کا نتیجہ یہ نکلا، عبادت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس عبادت سے وہ کام مل جانا، اب اس کا پیشاب پخانا بھی، گھوڑے کا لید بھی اعمال نامے میں وزن کیا جائے گا. سبحان اللہ. کیوں؟ جس چیز کا تعلق عبادت کے ساتھ ہو جائے پھر اس کی قیمت بھی کیا ہو جاتی ہے. ہم استنجا کر رہے ہیں، ہم لیکن وہ استنجا سنت کے مطابق ہے، اب اس استنجا پر اجر و ثواب مل رہا ہے. خالص ہمارا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی برکت، کہ آپ کی ذات بابرکت سے جو چیز مل گئی اس کی نقل کر لی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ متبع سنت صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. آپ کی ان کی اتباع سنت کا عالم یہ دیکھیے، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ یہ اپنے اصحاب کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، گزرتے گزرتے ایک جگہ اپنی سواری سے اترے، استنجا کی حیثیت بنائی، صورت بنائی، لیکن استنجا کیا نہیں، استنجا کی صورت بنائی، پھر واپس آئے سواری پر چل پڑے. ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا آپ نے صورتن ایسی شکل اور ایسی شہیت بنائی کہ آپ کو استنجا لگا ہے، لیکن آپ نے استنجا کیا نہیں، اس میں کیا راز ہے؟ فرمائیے وہ جگہ ہے جہاں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے. مجھے استنجا تو نہیں لگا تھا، لیکن میں نے آپ کی جیسی شکل بنا لی. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت اور عاشق رسول. لہذا اپنی ضرورتوں کو، اپنی عادتوں کو سنت کے سانچے میں ڈھال لیں تو عبادت بن گئی. کیسی پیاری چیز ہے. اب اپنی سونا ہو، سونے سے پہلے دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت و احیا، روزانہ رات کو سوتے وقت کی یاد دلائی جا رہی ہے. کسی کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں تو یاد کرایا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ میرے شیخ دامت برکاتہم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب فرماتے ہیں، یہ یاد یہ ہے، آج تیری کل ہماری باری ہے، آج تیری کل ہماری باری ہے، یہ یادگار ہے. دعا پڑھی اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کو پڑھا، دائیں کروٹ لیا، اس وقت جناب سو گئے. اب نیند ہماری ضرورت ہے، اور سونے سے پہلے اگر وضو کر لے تو ماشاءاللہ نورون علی نور. تو اب وہ سونا جو خالص ہماری ضرورت ہے وہ سونا بھی عبادت ہے. اس لیے حدیث شریف میں آیا نا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. حدیث شریف میں آیا، یہ بات آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، عالم کا سونا بھی عبادت ہے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت والا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عالم کا سونا عبادت، اس کی کیا معنی ہے کہ وہ تو سو رہا ہے وہ بھی عبادت؟ اس کی مثال قطب العالم حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے دی. فرمائے کہ سمجھایا، فرمائے کہ آپ نے بڑھئی بلایا، یعنی کارپینٹر، لکڑی کا کام کرنے والا، ایک بڑھئی کو بلایا. اب وہ بڑھئی اپنا کام کر رہا ہے، وقت طے ہوا کہ جی صبح 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک وہ کام کرے گا. اب اس 8 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک کئی مرتبہ وہ اپنے اوزاروں کو گھستا بھی ہے، تیز کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ جس وقت وہ اوزار کو تیز کر رہا ہے تو وہ ہمارا سامان تو نہیں بنا رہا، لیکن اتنی دیر، جتنی دیر وہ اوزار کو گھستا ہے اور اس کو تیز کرتا ہے، اور اس 10 گھنٹے کے دوران میں کئی مرتبہ ایسا کرتا ہے، تو اس اوزار کو تیز کرنے کا جو وقت ہے اس کی بھی مزدوری دی جاتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اوزار ہمارے ہی کام میں تو استعمال ہوئے، اس کو تیز کرنا ہمارے ہی کام کے لیے ہے. لہذا جتنا وقت اوزار کو تیز کرنے میں لگتا ہے اتنے وقت کی مزدوری بھی اس کو دی جاتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اسی طریقے سے وہ عالم جو ابھی دین کا کام کر رہا ہے، تقریر ہے، پڑھا رہا ہے، کوئی دین کی خدمت میں مصروف ہے، اب وہ انسان ہے، تھک گیا، آرام کر رہا ہے اس نیت سے کہ آرام کروں گا، تازہ دموں گا، پھر دین کا کام کروں گا. فرمائے اس لیے اس کا سونا بھی عبادت ہے. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ اپنے مرشد کی اور اپنے شیخ کی خدمت میں تقریباً 16-17 برس رہتے، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کے سر پر تیل کی مالش کرتا تھا تو میں یہ نیت کرتا تھا کہ اللہ تعالی میرے شیخ مدرسہ پڑھانا، اللہ تعالی کی محبت میں بیان فرمانا، مجلس ذکر ہے، عبادت ہے، میرے شیخ نے عبادت فرمائی ہے اور تھک گئے ہیں، اب مشین کو تیل کی ضرورت ہے، میں تیل لگا رہا ہوں، اور اس کے بعد میرے شیخ پھر عبادت فرمائیں گے، دین کا کام فرمائیں گے، یا اللہ اس عبادت میں، اس دین کے کام میں میرا بھی حصہ لگا دیجئے گا. سبحان اللہ، دیکھا آپ نے صاحب. اس لیے تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے والا اس کے بھی مزے ہوتے ہیں. ایک بات اور یاد آئی، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد القادری صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، عمر میں 7 برس کا تقریباً فرق تھا، اور حکیم الامت کے تمام خلفاء حضرت کا ادب کرتے تھے، بڑے خلفاء میں حضرت کے شمار تھا. حضرت کا، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قنوج کا سفر تھا، یہ قنوج ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں کا سفر تھا، اور سفر کی جائے تھی کہ حضرت کی جو گھر والی تھی ان کے علاج کے سلسلے میں وہاں کا سفر تھا. تو حضرت کے بعض خدام، جس میں علماء بھی خلفاء بھی، انہوں نے حضرت سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے سفر میں ہم سفر ہو جائیں، اپنے خرچہ اپنا کھانے پینے کا اور اپنے رہنے کا انتظام ہم خود کریں گے، بس آپ کی معیت مل جائے گی، جہاں آپ اپنے کام میں مصروف ہوں گے آپ وہاں کام فرمائیے گا، باقی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض خاص لوگوں کو اس کی اجازت دے دی، اس میں حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، خواجہ صاحب بھی تھے، خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دوسرے حضرات تھے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تیل کی مالش کر رہے تھے۔ ایک اسٹیشن آیا تو ایک اسٹیشن پر جب آیا تو حضرت پھلپوری تو حضرت کی مالش کر رہے تھے، کچھ حضرات اترے اسٹیشن پر اور وہاں سے ہرے چنے جسے ہولے کہا جاتا ہے، وہ ہرے چنے خرید کر لائے، ٹرین چل پڑی، وہ چھیل چھیل کے کھا رہے تھے۔ حضرت پھلپوری رحمت اللہ علیہ چونکہ مصروف تھے، حکیم الامت نے جب یہ منظر دیکھا کہ وہ سب تو چنے کھا رہے ہیں اور حضرت پھلپوری ادھر مصروف ہے، تو فرمایا کہ مولوی عبد الغنی میرے سرپرست ہیں، سرپرست، کیونکہ سر پر تیل مالش کر رہے تھے، تو کیا فرمایا، میرے سرپرست ہیں، لہذا آپ لوگ چنے چھیل کر ان کے منہ میں ڈالیں۔ اب تو منظر یہ ہوا، سب لوگ حکیم الامت کا حکم ارشاد، اب حضرت سر پہ تیل مالش فرما رہے ہیں اور وہ سب چنے چھیل چھیل کر، ہرے چنے، وہ حضرت پھلپوری کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ جب تھوڑی دیر حکیم الامت نے یہ بھی منظر دیکھا، پھر فرمایا سبحان اللہ، دیوانہ باش، دیوانہ باش تا غمے تو دیگرا خورند، تم اللہ تعالی کے عاشق اور اللہ تعالی کے دیوانے بن جاؤ تو تمہارے غم دوسرے اٹھائیں گے، تم اللہ تعالی کے کام میں لگو، لیکن اس چیز سے نہ لگنا کہ میرے کام دوسرے کریں گے، تم اللہ کے کام میں لگو، اللہ تعالی ایک مخلوق تمہیں عطا فرمائیں گے جو تمہارے کام کرے گی، وہ اللہ تعالی کام کروائیں گے اور اس کو وہ اپنی سعادت سمجھیں گے، اس کو وہ اپنی سعادت سمجھیں گے، اور وہ سعادت اس طریقے سے ہوگی کہ وہ ایک اللہ والے کو اگر دین کے کام کے لیے فارغ کر دیا اور اس کے کاموں کو اپنے سپرد لے لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، پھر وہی بات آ گئی کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے تھے جو میں سر پر تیل مالش کرتا تھا تاکہ حضرت کے دینی کام میں میرا بھی حصہ لگ جائے، تو وہ اس کے کام کرنے والے کا حصہ بھی، کام کرنے کا حصہ بھی اس کے دینی کاموں میں لگ جائے گا۔ اور باقی رہی بات، یہ چیز سعادت سے تعلق رکھتی ہے کہ جو اس کو اپنی سعادت سمجھے، اور اگر یہ سمجھے گا کہ ہمارے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا دین محتاج ہے، نہ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لیتے ہیں وہ بھی محتاج نہیں ہیں، وہ بھی مستغنی ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی حماقت اور بے وقوفی سے یہ سمجھے کہ یہ محتاج اور ضرورت مند ہے، سبحان اللہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ نواب بنگال نے حضرت کو بلایا، درخواست پیش کی کہ آپ تشریف لے آئیں، حضرت نے کچھ شرائط طے کی، ان شرائط میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میں کوئی ہدیہ نہیں لوں گا، نمبر دو ایسی جگہ ٹھہروں گا، ایسی جگہ کہ جہاں پر عام لوگ آ جا سکے، تاکہ کسی کو دین سیکھنا ہو تو وہ آئے، ایسا نہ ہو کہ نواب کے ڈر کے مارے کوئی بھی نہ گھس سکے، کہ پورا شہر چھوڑ کر سوراب گوٹ میں جا کر بیٹھ گیا, وہاں ڈر کے مارے کوئی آتا ہی نہیں. اور تیسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط یہ تھی کہ روزانہ کچھ وقت آپ نکالیں گے, میرے پاس بیٹھیں گے اور مجھ سے دینی استفادہ کریں گے. یہ نواب بنگال سے شرائط طے کی حضرت نے, لکھت پڑھت کرائی. حضرت تشریف لے گئے, نواب بنگال کے بیٹے کی بسم اللہ تھی. ہوتا یہ تھا کہ کوئی اللہ والا کسی بزرگ کے پاس اپنے بچوں کو لے جاتے تھے کہ حضرت شروع فرما دیں. جیسے سنت تحنیک ہے, یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب بچے کی ولادت ہوئی تو اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے پاس لے جا کر وہ کھجور چھوارا کھا کر اس کو تھوڑا سا چبا کر اس کو اس بچے کے منہ میں تھوڑا سا ڈال دینا, یہ سنت تحنیک کہلاتی ہے. ایک صاحب جو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے, ان کو بہت زمانے بعد پتہ چلا عمر زیادہ ہو گئی, تو ایک دن انہوں نے حضرت کو کھجور پیش کی کہ حضرت یہ کھجور لے لیجئے, سنت تحنیک کرنی ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی. حضرت سمجھے کہ یہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ آتے تھے اور وہ ٹشو میں یا کسی چیز میں رکھ کر کرا کر چبوا کر لے جاتے تھے ان کو دی, تو حضرت والا نے ان کو چبا کر دی تو انہوں نے لے کر اس کو اپنے منہ میں ڈال لیا. تو حضرت نے فرمایا یہ کیا؟ کہا حضرت بات یہ کہ میری سنت تحنیک نہیں ہوئی تھی, میں نے کہا میں اب آپ سے کروا لوں. سبحان اللہ, یہ بھی کیا انداز ہے دیکھیے, یہ بھی کیا انداز ہے. اس طرح انہوں نے اپنی سنت تحریک اپنے ہاتھوں سے ادا کی. تو یہ بھی ایک سنت ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا, بڑا اس چیز کا عام لوگوں کی ایک عادت تھی کہ قرآن پاک شروع کرا رہے ہیں نورانی قاعدہ تو اپنے بچے کو کسی عالم کے پاس, کسی اللہ والے کے پاس, بزرگ کے پاس لے جاتے کہ حضرت بسم اللہ کرا دیجئے, برکت. بسم اللہ کے نام کی برکت, پھر اللہ والے سے ہو تو وہ برکت کی خاطر سے. تو نواب بنگال نے بچے کی بسم اللہ کی تقریب رکھی. اب نواب تھا, بڑے بڑے لوگ, بڑا مجمع. اب اس نے بھرے مجمع میں حضرت کو ایک ٹرے پیش کی سونے کی اشرفی کی. اسی لیے بعض چیزیں ہوتی تو اچھی ہے لیکن اس میں رسومات شامل ہو جائے تو پھر وہ اچھی چیز بھی بری ہو جاتی ہے. تو بہر الحکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے خاموشی سے وہ سونے کی اشرفی کی جو ٹرے تھی وہ لے کے رکھ لی. اب جو وقت طے تھا کہ نواب دوسرے وقت میں تنہائی ہوگی جس میں وہ بیٹھے گا دین سیکھے گا, تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ, سبحان اللہ, حضرت نے وہ ٹرے نکال کر نواب کو دی کہ یہ لیجیے. کہا حضرت یہ کیا؟ فرمایا کہ ہمارا اور تمہارا طے ہوا تھا کہ تم کوئی ہدیہ نہیں دو گے, پھر تم نے یہ ہدیہ کیوں دیا؟ اب تو نواب نے بڑی بہانے باتیں, حضرت نے فرمایا نہیں. پھر یہاں تک کہ فرمایا کہ دیکھیے نواب صاحب, میں نے آپ کی عزت کی خاطر سے بھرے مجمع میں قبول کر لی تاکہ آپ کی عزت رہ جائے, لیکن معاملہ یہی رہے گا جو آپ سے معاہدہ طے ہوا تھا کہ آپ کوئی ہدیہ نہیں دیں گے. اب تو نواب رونے لگا کہ حیران ہو گیا کہ دیکھے, ایک طرف نواب کی, چونکہ وہ نواب تھا, اگر نہ لیتے تو اس کی عزت, یہ اللہ والے کتنا دھیان, اس کی عزت کی خاطر اپنی عزت کو داو پہ لگا دیا, لیکن اپنے اصول کو مد نظر رکھا. اور ہوا تو کوئی بات ہوئی، نواب نے دوبارہ درخواست کی تھی، تو وہیں پھر یہی ہدیے کا معاملہ آیا، تو نواب کی طرف سے ایک شخص تھا جو کہ خدمت پر مامور تھا، تھا ذرا بدتمیز منہ پھٹ قسم کا، چمچے ہوتے ہیں نا ہر جگہ، اور انہی چمچوں کے لیے کہا جاتا ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، یہ محاورہ انہی کے لیے ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نخرے کیوں کرتے ہیں، بدتمیزی دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے نخرے کیوں کر رہے ہیں، یہ تو آپ کی ضرورت ہے. فرمایا اچھا، حکیم الامت تو حکیم الامت تھے یہ وہ حضرات کہ جن کی نگاہوں میں بادشاہت کی کوئی قیمت نہیں. حضرت خود فرماتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالی مجھ کو اپنی محبت کا وہ درد عطا فرماتے ہیں اور علم عظیم عطا فرماتے ہیں تو میرے قلب کا یہ حال ہوتا ہے کہ سات سات ملکوں کی سلطنت بھی میری نگاہوں میں ہیچ ہوتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سلطان عزت عالم پر کشد، وہ عزت والا سلطان، وہ عزت والا، وہ عظمت والا مولا جس کے دل میں اپنی محبت اور عظمت کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو جہاں اثر دیبے، جہاں اثر جیب عدم درکشت، تو پورا جہان پورا عالم جیب عدم کے اندر چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ ساری دنیا اس کی نگاہوں میں نہیں ہوتی. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا جھنڈا بلند کرتا ہے، بادشاہوں کے تخت و تاج اس کو نیلام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سورج اور چاند کی روشنی اس کو لوڈ شیڈنگ معلوم ہوتی ہے، حسینوں کا حسن، سارے عالم کی لذتیں اسے پھیکی معلوم ہوتی ہے، اور مالداروں کا مال کیا بیچتا ہے. فرمائے اللہ تعالی کی محبت کا ایک ادنا اثر ہے. ایک تابعی گزرے ہیں بادشاہ وقت اپنے زمانے میں، اس زمانے کا، وہ ان تابعی کی خدمت میں تحائف بھیجا کرتا تھا. حضرت کا یہ حال تھا، وہ تحفہ آتا، فرماتے خادم سے رکھ دو، ایک خانے میں جناب رکھ دیے. ایک عرصہ گزرا، ایک دن بادشاہ نے ایک فتویٰ بھیجا کہ یہ فتویٰ ہے، اس پر دستخط کر دیجئے کہ تصویر کا کھینچنا اور کھچوانا یہ جائز ہے، مووی اور ویڈیو بنانا جائز ہے وغیرہ ڈالے کا. یہ مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں. یا کسی ملا کو لگا دیا کہ فلاں سیاستدان کی تعریف کرو کہ جیسا دین کا کام انہوں نے کیا کسی ملا نے بھی نہیں کیا. گویا کہ یہ بھی دین کے مجدد ہیں، بس نبی نہیں ہے، باقی نبی والا سارا کام کر ڈالا انہوں نے، اور ہے پکا فاسق وہ. ایسے ملا ہوتے رہتے ہیں، زمانے سے چلے جا رہے ہیں. ایسے ملاؤں کا نام ہے سرکاری ملا. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ سرکاری ملا، اور کام ان کا ہے خرکاری، یعنی گدھوں کی بات مانتے ہیں نا. تو ایسے ملا ہوتے رہتے ہیں، گھبرانا نہیں. ایسے دو نمبر لوگ بہت ہوتے ہیں. تو بادشاہ نے بھی سمجھا کہ جس تابعی رحمت اللہ علیہ، غالباً حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ تھے وہ، بادشاہ نے بھی سوچا چلو میں نے اتنے تحفے تحائف دیے ہیں، اب تو ان کو بھی سرکاری ملہ بنا دیا میں نے. کیونکہ جو احمق ہوتا ہے نا, احمق ہر ایک کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے, اس لیے دنیا کا کتا سب کو دنیا کا کتا سمجھتا ہے. طالب عز و جا جھوٹی عزت والا سب کو یہی سمجھتا ہے, سارے ہی ایسے ہیں. چور سب کو چور سمجھتا ہے. یہ ہمیشہ سے دستور رہا. تو بادشاہ سمجھا, اس نے سمجھا یہ بھی سرکاری ملا, اس کو تو میں نے بڑے پلاٹ دیے ہیں, اس کے بیٹے کے لیے بھی پلاٹ دیا, ہر ماہ میں اس کو 10 لاکھ روپے بھی دیتا ہوں, اس کے مدرسے میں چندہ بھی دیا ہے. اب اس سے جو کام چاہیں گے کروا لیں گے. اور واقعی سرکاری ملا وہ یہی کرے گا, وہ تو کسی کافر کا جنازہ بھی پڑھا دے گا, وہ تو سرکاری ملا ہے, وہ ہر کام سرکاری کام کر سکتا ہے, اسے تو گدھے کا جنازہ بھی پڑھا لے وہ بھی پڑھا دے گا. کیوں؟ اس کا نام ہے سرکاری ملا. اور ایسے ملا ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اور ملاؤں کو ترغیب دینے والے, مشورے دینے والے اور ان کو سمجھانے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ وقت کی ضرورت ہے. تو زنا کرنا بھی کہیں نہ کہیں ضرورت ہوتی ہے, وہ بھی ضرورت ہے. اگر ایسا سرکاری ملا اس کی بھی اجازت دے دے تو کوئی تعجب نہیں ہے. ہاں یاد رکھنا, اب بادشاہ نے فتویٰ بھیجا کہ اس پہ دستخط کر دیجئے. کام تھا وہ خلاف شریعت, انکار فرما دیا. یہ کہلاتے ہیں اللہ والے ملا. اور یاد رکھنا, ایسے اللہ والے ملا, ایسے بیوقوف ملا, دنیا کیا سمجھتی ہے بیوقوف ملا, ایسے بیوقوف ملا اللہ معاف کرے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. بیوقوف ہیں, دنیا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, دین کی ضرورت کو سمجھتے نہیں ہیں, بس ان کو اپنی وہی لگی ہوئی ہے بس. اور ایسے اللہ والے ملا ہر زمانے میں ہوتے ہیں. انہی طبقوں میں ایک ملا گزرے ہیں, ان کا نام ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. بادشاہ کہہ رہے کہ قرآن مخلوق ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حافظ حدیث, مسلک حنبل کے بانی فرما رہے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, مخلوق حادث ہے. اللہ تعالیٰ غیر فانی ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام بھی غیر فانی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہے. بادشاہ نے کہا اچھا ابھی ایکٹ بناتے ہیں, لگاؤ کوڑے. اپنے وقت کا اتنا بڑا محدث, نتیجہ یہ ہوا کہ بغداد کے اندر بھرے مجمع میں ہزاروں میں شہید, لاکھوں کا مجمع ہو, اس شخص کو اللہ تعالی کی محبت میں کوڑے لگائے گئے. اور اس کا تماشا دیکھنے والے محدثین بھی, علماء بھی, جن کے دل کانپ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کی محبت میں آج امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہو رہا ہے, آپ کے ایک عاشق کا امتحان ہو رہا ہے. لیکن امام صاحب
اللہ تعالیٰ کی، اس بیوقوف اللہ پر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا کیا غلبہ تھا، ادھر کوڑے پڑ رہے ہیں، ادھر ان کی زبان سے نکل رہا ہے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، کوڑا لگا، اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، کوڑا لگا آپ کی زبان سے نکل رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوڑا لگا آپ کی زبان سے نکلا یا اللہ یہ جلاد بیچارہ بے بس ہے، یہ تو مجبور ہے، میں نے اس کو معاف کیا. یہاں تک کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو 29 کوڑے پڑے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ازار بند تھا، جس کو ہم نالا بولتے ہیں، وہ ازار بند، وہ کپڑے کا بنا ہوا کوڑوں کی ضرب سے وہ ازار ٹوٹ گیا. اب ہزاروں نہیں لاکھوں کا صلحاء کا، محدثین کا، علماء کا مجمع جمع ہے، سب کی چیخیں نکل گئی کہ آج اپنے وقت کا محدث اور ایک عالم ربانی مخلوق کے سامنے ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا. لالا وہ شلوار کا ازار ٹوٹا، ازار کا ازار بند ٹوٹا، آپ کی شلوار نیچے ڈھلکی، امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، اب ہونٹ ہلے، ہونٹوں نے جنبش کی، مخلوق نے، سارے عالم جو موجود تھے حاضرین نے تماشا دیکھا کہ امام صاحب کی شلوار اوپر آ کر ٹھہر گئی. حضرت سعید کندی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے اندر موجود تھے، اپنے وقت کے، اس وقت کے محدث، بعد میں گئے، بعد میں جا کر پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کیسے رکھی، آپ نے کیا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا؟ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے کہا کہ بسم اللہ الذی ملات بہ العرش، کہ اللہ آپ کے وہ نام کا صدقہ جس سے پورا عرش بھرا ہوا ہے. ان تعلم انی علی الصواب، یہ اللہ اگر آپ جانتے کہ آپ کا یہ بندہ احمد یہ حق پر ہے تو لا تحتک ستری، میرے ستر کو، میں ستری، میرے ستر کو نہ کھولیے، مخلوق میں مجھے رسوا نہ فرمائیے. لہذا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو کہ مصر میں ہوتے تھے، یہ واقعہ بغداد میں ہو رہا ہے، امام شافعی کو پہنچا، حالات پتہ چلے، رو رہے ہیں، شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ جو قمیض میرے شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے پیغام بھیجوایا تھا کہ دیکھو بیٹا تم پر امتحان آنے والا ہے، ثابت قدم رہنا. وہ شاگرد جب واپس آیا، پوچھا کیا دیا، امام صاحب کو پتا چلا وہی قمیض اتار کر جو پہنی ہوئی تھی اس لانے والے کو حوالے کر دی کہ یہ لیے، یہ لے تیرے لیے تحفہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب واپس پہنچا، امام صاحب نے پوچھا، استاذ نے پوچھا کہ میرے شاگرد کو جب تم نے پیغام دیا اس نے کیا کیا؟ کہا اس نے یہ قمیض مجھے تحفے میں دی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ، استاذ نے اس قمیض کو پانی میں ڈالا اور اس پانی کو خود پی گئے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ھذا من اجل مناقب امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کہ ان کے بڑے مناقب میں سے ہیں. تو میرے پیارے دوستو، یہ جو بیوقوف ملا ہیں جن کو زمانے کی، معاشرے کی ضرورتوں کا معلوم نہیں ہے، اللہ تعالی حفاظت فرمائے، عافیت عطا فرمائے. لیکن کیا بات ہے کہ کسی تکلیف اور مشقت اٹھانے کو تیار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح گردانی کرنے کو تیار نہیں ہے. میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے. ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے، اے میاں بیٹھ جاؤ ادھر، ہماری خاک اس لمحے میں ہے رشک فلک اختر، وہی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے. بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نعمائے عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، مگر سودائے جانا اکبر سودائے عالم ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا خصوصیت تھی اس کو ایک واقعے سے سمجھے۔ ایک انگریز پادری تھا، اس انگریز پادری نے کہا، وہ کہتا ہے کہ ہندوستان میں، اس زمانے کی بات ہے جو کہ بر صغیر کہلاتا تھا، کہ بر صغیر میں جتنے ملا ہیں نا ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمارے ہی طریقوں کو اختیار کرتے ہیں۔ مثلاً اسٹرائک، احتجاج، بینر، بھوک ہڑتال، یہ سارے طریقے غیروں کے ہیں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ تمام لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمارے طریقوں کو اختیار کرتے ہیں، لیکن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارا اصلی دشمن تو وہ ہے جو تھانہ بھون میں بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخص کا یہ حال ہے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کو ایک معمولی سنت کی خاطر سے ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ کوئی اپنا بولے تو بات سمجھ میں آتی، کون کہہ رہا ہے؟ غیر کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے، یعنی حکیم الامت کے، نسبت معاللہ اور تعلق معاللہ کی گواہی غیر دے رہا ہے، کافر، کہ یہ شخص دنیا کے بڑے سے بڑے نفع کو ایک معمولی سنت کی خاطر سے ٹھکرا دیتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ٹھکرانے پر یاد آیا، واہ، ایک شعر سنایا کرتے تھے ایک شخص کسی اور شاعر کا، کہ عارف غمِ جانا کی توجہ کے تصدق، عارف غمِ جانا کی توجہ کے تصدق، ٹھکرا دیا وہ غم جو غمِ جاویدانہ تھا۔ یعنی وہ غم تو عارضی ہے، یعنی جس غم کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے ایسے غم کو ہم نے لات مار دی، اور وہ غم جس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے اس غم کو تو ہم نے سینے سے لگا لیا۔ یہ ہے اللہ تعالی کی محبت اور نسبت کا ایک ادنا سا اثر۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو بظاہر ایک حضرت کے اجتہاد، اپنے اجتہاد کی وجہ سے ہندوؤں کے ساتھ تھے، لیکن یاد رکھیے گا، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم یہ تھا، ایک سنت نہیں چھوڑتے تھے، کبھی سیاسی جلسوں کی وجہ سے کبھی جماعت کی نماز فوت نہیں کرتے تھے، اپنے معمولات میں ذرہ برابر کمی نہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ گاؤ ماتا کو، ان کی دیوی ہے نا گاؤ ماتا، گائے کو نہ ذبح کیا جائے، لیکن حضرت نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا۔ دادا یہی فرماتے تھے کہ ہم ایک ضرورت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں اجتہادی ضرورت جس سے ہم کام کرتے ہیں، لیکن ہم دین فروشی کا کام نہیں کریں گے۔ دادا حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کی محبت کے بارے میں میرے شیخ فرماتے تھے کہ ان کی محبت کو میں اپنا ایمان سمجھتا ہوں. تھانوی ہیں لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اتنا فرماتے تھے حضرت. لہذا میرے پیارے دوستو, سنت بڑی پیاری چیز ہے, اگرچہ بظاہر وہ معمولی معلوم ہوتی ہو کہ جی استنجا کی سنت ہے, لیکن سنت کی قیمت یاد رکھیے گا. آپ کائنات میں اللہ تعالی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیارا ہے؟ ہم اپنے بچے کی اداؤں کو پیار کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ایسے بولتا ہے, میرا بیٹا ایسے چلتا ہے, اس نے یہ بات کی. کتنا ہم بولتے ہیں, نقل کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی پیاری اداؤں کو کتنا پیار فرماتے ہوں گے, اور اپنے محبوب کی پیاری اداؤں کے پیار کرنے والوں کو کیسا پیار دیں گے. اس کو اللہ تعالیٰ خود فرما دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ, اہل یہود سے فرمایا, کیا فرما دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, ابھی دعویٰ ہے تمہارا, ان ابھی دعویٰ ہے, لیکن اگر اس دعوے کا پر تم سچے ہو تو فتبعونی, میری اتباع کرو. تو ابھی تو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں فرماتے. لیکن اگر تم میری اتباع کر لو گے, جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کر لو گے, تو یحببکم اللہ, پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرما لیں گے. میری اتباع کرو. لہذا سنت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, تم گناہوں کی بہت فکر کرتے ہو, ارے جب تم ہم نے تم کو اپنا بنا لیا, اب تم گناہ کی فکر کرتے ہو. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيم, اللہ تو غفور الرحیم ہے, تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے, بلکہ سب گناہوں کو بخش دیں گے. اس لیے میرے پیارے دوستو, سنت پر عمل کیا جائے, سنت کو سیکھیں, ایک ایک سنت کو سیکھیں. سبحان اللہ. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میرے شیخ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد صاحب نے اپنے ایک مغل بادشاہ کے ایک وزیر تھا, اس کو خط لکھا اور تاکید کی, دیکھ تو اگرچہ تو وزیر ہے, دنیاوی حیثیت تجھے حاصل ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کر, یہاں تک کہ جب سجدے میں پاؤں رکھا کر تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو موڑ کر اس کا رخ بھی قبلے کی طرف کر لیا کر. اللہ اکبر. یہ وہ حضرات تھے جن کی نظر میں سنت کی قیمت تھی, اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے. پہلے دن جب حضرت کیا حاضری دی, سنت, نماز کی سنت, اقامت کی سنت, اذان کی سنت, تمام سنت, کھانا, لباس, ایک ایک چیز حضرت اس کو سکھانے کا معمول. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میرے پیارے دوست, سنت سے ہماری قیمت ہے, سنت سے ہماری قیمت ہے. ہماری قیمت لباس سے, باڈی سے, مال سے, موبائل فون سے, گاڑی سے, مکان سے, ان چیزوں سے ہماری قیمت نہیں ہے. ہماری قیمت کس سے ہے؟ سنت سے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو سنت کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا دیجئے. یا اللہ آپ حفاظت فرما دیجئے ہماری جان کی, ہمارے مال کی, ہماری آبرو کی, ہماری عزت کی, ہمارے گھروں کی یقین, ہماری اولادوں کی, ہمارے ایمان کی, ہمارے تجارتی مراکز کی, ہمارے شہروں کی, ہمارے ملکوں کی, یا اللہ ہمارے دین کے خدام کی, اللہ والوں کی, علماء ربانیین کی, جملہ دینی شعبوں میں خدمت کرنے والے دینی خادموں کی, اور یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے دین کے مراکز کی, ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ معاف فرما دیجئے. مغفرت بے حساب فرما دیجئے. درجات کو بلند فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما. ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما. یا اللہ اپنے کرم سے اپنی محبت کامل عطا فرما. 100% شریعت و سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو
جملہ عافیت خیریت راحت رحمت عطا فرما، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر غم سے، ہر مصیبت سے ہمیں حفاظت نصیب فرما، دونوں جہان کی خوشیاں، عافیت، راحت، نعمت، رحمت سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، دوست و رشتہ داروں کو مالا مال فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ تو وہ واقعہ کیا تھا کہ وہ جو بادشاہ نے جب فتویٰ مرضی کے خلاف دیا تو بادشاہ کیا کہتا ہے، نکال میرے تحفے، اتنا میں نے تجھے پلایا پالا، سرکاری ملا بنانے کے لیے تجھے پر اتنا مال خرچ کیا، نکال میرا پیسہ۔ تو جو بادشاہ کا سفیر اور الچی آیا تھا، فرمایا جاؤ خانے میں جتنے تحفے ہیں سب رکھے ہوئے، تو دیکھا اتنے برسوں میں جتنے تحفے تھے ویسے کے ویسے رکھے ہوئے تھے، سب اٹھا کے دے دیے۔ ہاں یہ چیز ہوتی ہے میرے دوست، اللہ اکبر۔ اور ایک ہمیں کس چیزوں پہ مرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ والے کیسے، بادشاہ کا منہ لاجواب ہو گیا، چھوٹا منہ ہو گیا، کہ جس کو پالا تھا نا ہم سمجھ لیتے دنیا کا وہ ہے تھے، لیکن آپ سسر میں فرمایا کہ یہ دنیا، ان دنیا جیفتن و طالبوہا کلاب، یہ دنیا جو مردار ہے اس کے طلبگار کتے ہیں، یہ اللہ والے علماء ربانیین ان کے مزداق نہیں ہیں۔ ان کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثت الانبیاء فرمایا، انبیاء علیہ السلام کے وارث ہی نہیں ہے۔ واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی کو وضو وغیرہ کرنا ہو تو کرو۔